خطبات یورپ آڈیو بک بائی اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ، خود بھی سنیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جو لا گئے اطلس، قبایا نے تتاری ہے، قبایا نے تتاری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔
اسلام مغرب کے الزامات، اعتراضات اور سوالات کا جواب دیتا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے لیے بی بی سی کے نمائندے جناب ولیم کرولے نے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے دفتر میں 50 منٹ تک ملاقات کی اور اسلام کے معیشی، معاشرتی اور سماجی ضابطوں پر متعدد سوالات کیے، اور سید محترم نے اس کے جواب میں دلائل کے ساتھ اسلام کا نقطۂ نظر واضح کیا اور دکھا دیا کہ اسلام کے پاس مغرب کے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ کیونکہ ولیم کرولے اردو بخوبی جانتے ہیں، اس لیے جوابات اردو میں دیے گئے ہیں، لیکن کہیں کہیں سید محترم نے انگریزی میں بھی اظہار خیال کیا ہے۔ ولیم کرولے، آر یو سیٹسفائڈ ود دا اسلامک پروویژنز انکارپوریٹڈ ان دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973؟ کیا آپ آئین 1973 میں شامل اسلامی دفعات پر مطمئن ہیں؟
Yes, we are satisfied with these provisions. As a matter of fact, we have tried to introduce these provisions in the constitution. ہم ان دفعات پر مطمئن ہیں، اور در حقیقت دستور میں ان دفعات کو شامل کرانے کے لیے ہم نے مسلسل جدوجہد کی ہے۔
Like Islamic councils etc. مثلاً Islamic council وغیرہ؟
Yes, everything about Islam has been included in the constitution because of our persistence. اسلام سے متعلق ہر وہ چیز جو دستور میں شامل ہے، دراصل ہماری کوششوں کے نتیجے ہی میں شامل کی گئی ہے۔ جہاں تک ان دفعات کے شامل آئین ہونے کا تعلق ہے، اس پر تو ہم مطمئن ہیں، لیکن اس بات پر مطمئن نہیں ہیں کہ ان پر عمل درآمد کس طریقے سے ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دفعات کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ جتنے کام بھی کیے جا رہے ہیں وہ ان کے برعکس کیے جا رہے ہیں۔
پاکستان کا موجودہ قانونی ڈھانچہ اینگلو سیکسن قانون کی بنیاد پر قائم ہے، کیا آپ اسلام کے شرعی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے پاکستان کے موجودہ قانونی نظام میں بنیادی تغیرات لائیں گے؟
ہم صرف اتنا ہی نہیں چاہتے کہ محض قانونی نظام یعنی کہ لیگل سسٹم کو تبدیل کر دیا جائے، بلکہ ہمارے پیش نظر پورے معاشرے کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہے اور پورے نظام حکومت کو تبدیل کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے صرف لیگل سسٹم کو تبدیل کرنا کافی نہیں ہو سکتا۔ قانونی نظام کے ساتھ ایک بڑا تعلق ملک کے تعلیمی نظام کا ہے۔ اگر نظام تعلیم افراد قوم کو مسلمان بنانے والا نہ ہو، تو محض قانونی نظام کے نفاذ سے اسلامی معاشرے کی تشکیل کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی معاملہ ملک کے معاشی نظام کا ہے۔ اگر اسے صحیح اسلامی خطوط پر استوار نہ کیا جائے، تو اس صورت میں بھی محض قانونی نظام کی اصلاح مفید اور میسر ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پوری کی پوری معاشرتی زندگی، سوشل لائف، اسلام کے مطابق ہو، ہماری حکومت کی تمام پالیسیاں اسلام کے مطابق ہو، اور حکومت کے سارے معاملات صحیح اسلامی خطوط پر انجام پائیں۔ اس مقصد کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ سروسز کی ٹریننگ کے تمام اداروں کا تعلیمی اور تربیتی ڈھانچہ تبدیل کیا جائے۔ سول سروس کے تمام شعبوں اور فوج کی تربیت کے اداروں میں بھی اسلام کی اخلاقی تعلیم دینے کا انتظام کیا جائے، اور زیر تربیت افسروں کے دلوں میں اسلام کا صحیح شعور، کریڈ کو بٹھایا جائے۔ ان کو سچا مسلمان بنانے کی کوشش کی جائے، لیکن یہ کام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ انگریزی حکومت کے زمانے میں سروسز کو جس طرز پر ٹریننگ دی جاتی تھی، اس طرز پر اب بھی دی جا رہی ہے۔ اسلامی تربیت کی کوئی فکر اب تک نہیں کی گئی۔ اس لیے ہمارے نقطۂ نظر سے محض لیگل سسٹم میں تبدیلی کافی نہیں ہے۔ وی وانٹ ٹو سی این اوور آل چینج۔
اسلام اور جدید ریاست، آپ نے ہر شعبہ زندگی سے متعلق اداروں میں اسلامی تعلیم و تربیت کو لازمی قرار دیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک جدید ریاست کی معیشت کو خالص اسلامی اصولوں کے مطابق کیوں کر چلایا جا سکتا ہے؟
ہم نے 30 سال یہ بات ثابت کرنے میں صرف کیے ہیں کہ ایک جدید ریاست کو مکمل طور پر اسلام کے عطا کردہ اصولوں پر چلایا جا سکتا ہے، اور صرف چلایا ہی نہیں جا سکتا بلکہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اسلامی بنیادوں پر قائم ہونے والی جدید ریاست دوسری تمام جدید ریاستوں سے زیادہ کامیاب اور بہتر ہے۔ چنانچہ ہماری کوشش صرف یہی نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں اسلام کو نافذ کر کے یہ بتائیں کہ اسلام کی بنیادوں پر ایک جدید ریاست چل سکتی ہے، بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جدید ریاست کو دیکھ کر دنیا کی دوسری جدید ریاستیں اس بات کی قائل ہو جائیں کہ یہ ریاست ہم سے کہیں بہتر اور فائق ہے۔ The principles of an Islamic state are superior to all other political systems۔ اسلامی ریاست کے اصول باقی تمام سیاسی نظاموں پر فوقیت رکھتے ہیں۔
ولیم کرولی، اتفاق سے ترکی کے صدر ان دنوں پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور پاکستان اور ترکی کے درمیان گہرے دوستانہ تہذیبی اور سیاسی روابط بھی ہیں۔ چنانچہ میں ترکی کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ترکی ایک مسلمان ملک ہے، لیکن 20ویں صدی کے تیسرے عشرے سے اس نے سیاسی اور معاشرتی ترقی کا ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ ایک زمانے میں ہندوستان اور ترکی کے درمیان خلافت کے مسئلے پر خاصی جذباتی فضا پائی جاتی تھی، لیکن بالآخر ترکی نے خود ہی خلافت کا ارادہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد ملک میں سیکولر نظام قائم کیا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ملک کی سیاست اور معیشت کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان ترکی کے تجربے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا اور اس کی تقلید کیوں نہیں کرتا، اس کے برعکس اب ماضی کے قدیم اسلامی نظام کی طرف واپس لے کے جانا چاہتے ہیں؟
آپ نے سوال بہت بڑا کیا ہے، اس لیے میں قدرے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی جتنی حکومتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی پورے طور پر اسلامی سسٹم پر نہیں چل رہی ہے۔ پھر ان میں بھی دو طرح کی حکومتیں ہیں، ایک حکومتیں تو وہ ہیں جو کھلم کھلا خود کو سیکولر کہتی ہیں، اور دوسری وہ ہیں جو اسلام کو ریاست کا مذہب تو قرار دیتی ہیں لیکن نہ تو وہ اسلام کے اصولوں پر قائم کی گئی ہیں اور نہ انہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق چلایا جا رہا ہے۔ جہاں تک ترکی کا تعلق ہے تو اصل صورت واقعہ یہ ہے کہ وہاں جو خلافت چلی آ رہی تھی وہ انحطاط کا شکار ہو کر اپنی حقیقی خصوصیات سے آری ہو چکی تھی۔ پھر اس کو ختم کر کے ترکی میں جو سیکولر ریاست قائم کی گئی وہ بھی خلاف اسلام تھی، یعنی نہ تو وہ خلافت پوری طرح اسلامی تھی اور نہ بعد میں قائم ہونے والی سیکولر ریاست کا اسلام سے کوئی تعلق تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ترکی میں کوئی لیڈر یا اجتماعی قوت ایسی موجود نہ تھی جو وہاں پر اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت قائم کرتی۔ آپ کے بقول ترکی میں جو نیا دور شروع کیا گیا اس کی بنیاد اسلام پر ہرگز نہ تھی، اور اس سے پہلے جو نظام وہاں قائم تھا وہ بھی اسلامی نہ تھا اور دراصل پرانا ٹرکش نظام تھا۔ خلافت کا ادارہ بس برائے نام موجود تھا، محض ایک بادشاہ کے لیے خلیفہ کا خطاب اختیار کر لیا گیا تھا، حالانکہ خلافت بادشاہت سے بالکل مختلف چیز ہے۔
You are saying that Khilafah had become a secular or a non-religious institution؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ ترکی میں خلافت کا نظام لا دینی اور غیر مذہبی نظام میں تبدیل ہو چکا تھا؟
Rather, a pseudo-religious institution. We were not satisfied also with the so-called reforms of Mustafa Kemal Atatürk. خلافت ایک نیم مذہبی نظام بن چکی تھی، چنانچہ ہم اس سے مطمئن نہ تھے، لیکن ہم ان نام نہاد اصلاحات سے بھی مطمئن نہ تھے تو مصطفیٰ کمال اتاترک نے خلافت کو ختم کر کے ترکی میں رائج کی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود ترکی میں بھی بکثرت ہمارے ہم خیال لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی اسلامی نظام قائم کیا جائے۔ اس طرح دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں بھی ایسا ایک عنصر، ایک ایلیمنٹ موجود ہے جو اسلام کے حقیقی اصولوں پر عمل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ہم ایک پرانے طریقے کی طرف واپس کیوں جانا چاہتے ہیں، تو دراصل گوئنگ بیک کا لفظ غلط ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ انسان کے لیے خدا کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ سب سے قدیم بھی ہے اور سب سے جدید بھی۔ خدائی ہدایت کسی وقت اور مقام کی پابند نہیں ہے، یہ ایک ازلی اور ابدی چیز ہے۔ اس وجہ سے اس معاملے میں گوئنگ بیک کا لفظ استعمال کرنا بے معنی ہے۔ ٹروتھ از آلویز دا ٹروتھ، اٹ کین ناٹ بی اولڈ اور نیو۔ At any time and date, every place, the truth is the truth. صداقت ہر حال میں صداقت ہے، اس کے قدیم یا جدید ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ صداقت ہر عہد میں اور ہر مقام پر صداقت ہے۔
اسلام کا قانون تعزیرات، لیکن اسلامی قانون کے بعض پہلوؤں مثلا قانون تعزیرات کے بارے میں جدید ذہن کے اندر بعض اعتراضات اور شبہات پائے جاتے ہیں۔ موجودہ دور کی جدید مسلم ریاستیں بھی ان قوانین کو ترک کر چکی ہیں۔ شاید آپ اتفاق کریں کہ یہ تعزیری قوانین دراصل قرون وسطیٰ کی سوسائٹی کے لیے وضع کیے گئے تھے اور یہ قوانین اب 20ویں صدی کے معاشرے کے لیے زیادہ موزوں نہیں ہو سکتے۔ اب جرم اور سزا کے بارے میں تصورات تبدیل ہو چکے ہیں، اس لیے یہ معاملہ مذہبی نقطۂ نظر سے زیادہ معاشرتی ہے کہ آپ اس بدلے ہوئے زمانے میں اس دور کے تبدیل شدہ رویوں کے برعکس ان قوانین کو ان کی اسی پرانی شکل میں نافذ کرنا چاہیں گے۔
آپ جس 20ویں صدی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس 20ویں صدی میں امریکہ اور یورپ کے اندر، خود مسلمان ممالک کے اندر جن میں اسلامی قوانین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا گیا ہے، کیا ارتکاب جرم کی رفتار، کرائم ریٹ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
ان مینی کنٹریز اٹ از انکریزنگ، بہت سے ممالک میں یہ رفتار تیزی سے بڑھ رہی ہے۔
ہمارے ہاں صرف پنجاب کے بارے میں جو پولیس رپورٹ حال میں شائع ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صرف ایک مہینے میں 200 قتل ہوئے ہیں، اور یہ رفتار جرم پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکہ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں رفتار جرائم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے اور وہ کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کسی معاشرے میں جرائم کا موجود رہنا کچھ اچھا ہے؟
اچھا نہیں ہے۔
اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ کے موجودہ تعزیری قوانین، کرمنل لاز، جرائم کے خاتمے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان میں اضافے کے موجب بن رہے ہیں۔ اس کے برعکس ایک مسلمان ملک میں جہاں اسلام کا قانون صرف ایک حد تک ہی نافذ کیا گیا ہے، یعنی چوری پر اسلامی تعزیرات نافذ کر دی گئی ہیں، وہاں اس نے چوری کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے۔ وہاں کیفیت یہ ہے کہ اگر سامان سڑک پر چھوڑ کر چلے جائیں اور 3 دن کے بعد واپس آئیں تو آپ کو وہ وہیں پڑا ملے گا، کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ اگر آپ اپنا گھر کھلا چھوڑ کر چلے جائیں اور کئی ہفتے بعد واپس آئیں تو آپ کے سارے گھر کا سامان جوں کا توں ملے گا، کوئی شخص گھر میں داخل تک نہیں ہوگا۔ یہ صرف اس چیز کا نتیجہ ہے کہ سعودی عرب میں ان سزاؤں کے نفاذ پر شروع میں جو چند ہاتھ کاٹے گئے ان کی وجہ سے چوری کا وہاں مکمل خاتمہ ہو گیا۔ تو کیا چند مجرموں کے ہاتھ کاٹ کر چوری کو ختم کر دینا بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ مجرموں کو جیل بھیج بھیج کر ان کو آدھی مجرم بنا دیا جائے، وہ جیل سے نکلیں تو پھر چوری کریں اور پھر جیل جائیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے موجودہ تعزیری قوانین جرائم کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن ہم اسلامی قوانین کے نفاذ کے ساتھ جرائم کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب کیا یہ بہتر ہے کہ ہم جرائم کو ختم کر دیں، یا یہ بہتر ہے کہ جرائم ہوتے رہیں اور ان کے مؤثر انسداد کی کوئی تدبیر نہ کی جائے؟
جدید معاشرے کے حالات و اطوار بہت بدل چکے ہیں، جرم اور سزا کا تصور بدل چکا ہے۔ ماضی کی اسلامی ریاست میں اور موجودہ دور کی جدید ریاست میں بڑا فرق رونما ہو چکا ہے۔ سعودی عرب کے معاشرتی حالات اور شکاگو اور نیو یارک جیسے بڑے بڑے شہروں کی معاشرتی کیفیت اور ساخت بالکل مختلف ہے۔ اس لیے ایک محدود شہری نظام کے لیے اگر اسلامی سزائیں مفید بھی تھیں تو بڑے بڑے شہروں کے لیے یہ کس طرح کارآمد ہو سکتی ہیں، جبکہ ان میں جرائم کا رونما ہونا ایک حد تک فطری بات ہے اور ان میں سزاؤں کا عملی نفاذ کوئی آسان کام بھی نہیں۔
آپ کا خیال یہ ہے کہ شکاگو اور نیو یارک جیسے بڑے بڑے شہروں کی معاشرتی زندگی یعنی سوشل لائف ہی ایسی ہے کہ ان کے اندر جرائم کا ہونا ایک فطری چیز ہے، اس لیے اس حالات کے خاتمے کے لیے ہاتھ کاٹنے جیسی سزاؤں کا نفاذ ایک غیر ترقی پسندانہ بات ہے، اور آپ کے خیال میں یہ عمل کسی حد تک ممکن بھی نہیں؟ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر صرف چوری پر ہاتھ کاٹنے کا قانون جاری کر دیا جائے تو نیو یارک اور شکاگو جیسے شہروں میں بلکہ پورے امریکہ میں چوری کا ارتکاب کم ہو سکتا ہے۔ اس کا پورا خاتمہ تو صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جبکہ پورا سیاسی اور معاشرتی نظام اسلامی خطوط پر قائم کیا جائے، لیکن اسلامی سزاؤں کے نتیجے میں بھی اس میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اسلام کی تجویز کردہ سزائیں معاشرے سے جرائم کا مکمل انسداد کر سکتی ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا مکمل ضابطہ حیات جاری ہو اور اسلامی تعزیرات نافذ ہوں، اور پھر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں جرائم کس طرح ختم ہو گئے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ ہم پاکستان میں صحیح اسلامی نظام قائم کر سکیں تو عملاً دنیا پر یہ بات ثابت کر دیں گے کہ اسلام کی بنیادوں پر ایک جدید ریاست چل سکتی ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتی ہے، اور اسلام کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جو جرائم سے پاک اور امن و امان کا گہوارہ ہوتا ہے۔
لیکن میرا خیال یہ ہے کہ روایتی اسلامی قانون کا یہ پہلو ایسا ہے کہ 20ویں صدی کا انسان اس کو قبول کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان سزاؤں کا تعلق اسلامی قانون سے ہے اور اس کو قبول کرنے میں مذہبی تعصب مانے ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید ذہن کے لیے کسی جرم پر ایک شخص کا ہاتھ کاٹ کر اس کو ایک عضو سے محروم کر دینا ایک وحشیانہ فعل معلوم ہوتا ہے، اور شاید یہ اس جرم سے بھی سنگین نوعیت کی چیز ہے۔ اسی بنا پر بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ریاست کی طرف سے کسی شخص کی جان لینے کا اقدام بہرحال ایک غیر معمولی نوعیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرون وسطیٰ کے ایک نظام کو، خواہ وہ اپنی جگہ پر مفید ہی تھا، جدید دور میں رائج کرنا کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔
میرا خیال ہے کہ آپ کی موجودہ تہذیب کو، جسے آپ جدید تہذیب کہتے ہیں، جتنی ہمدردی مجرم کے ساتھ ہے اتنی ہمدردی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جن پر جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کا بچہ کوئی اغوا کر کے لے جاتا ہے اور پھر اس کو اطلاع دیتا ہے کہ اتنے ملین ڈالر مجھے دے دو، تمہارا بچہ تمہیں واپس مل جائے گا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا، اور بعض اوقات وہ ایسا کر بھی گزرتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کے آدمی کو پکڑ کر اگر کوئی سخت سزا دی جائے، مثلا اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے یا اس کی گردن اڑا دی جائے، تو کیا یہ ایک وحشیانہ فعل ہوگا؟ یعنی آپ کے نزدیک والدین کو ان کے بچوں سے محروم کر دینا کوئی وحشیانہ حرکت نہیں، البتہ اس حرکت کے مرتکب کو اس کے جرم کی سزا دینا وحشیانہ اور ظالمانہ فعل ہے، جس کی کم از کم ریاست کو ذمہ داری نہیں لینی چاہیے؟ آپ کی ساری ہمدردی اس شخص کے ساتھ ہے جس نے ایک مجرمانہ اور غیر انسانی فعل کے ذریعے اپنے آپ کو مستوجب سزا ٹھہرایا ہے، اور اس شخص کے بارے میں آپ بے حس ہیں جسے ظلم اور سنگ دلی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص معاشرے کے اندر جرم کا ارتکاب کر کے معاشرے میں امن و سکون کو غارت کرتا ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے اتنی سخت سزا دی جائے کہ دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، اور وہ اس قسم کے جرم کے ارتکاب کی جرات نہ کر سکیں۔ یعنی ہمارے نزدیک سزا صرف سزا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ارتکاب جرم کو روکنے کا ذریعہ بھی ہے، وہ جرم کی حوصلہ شکنی بھی کرتی ہے۔ چنانچہ ہماری ہمدردی مجرم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس شخص کے ساتھ ہے جس پر ارتکاب جرم کیا گیا، اور اس معاشرے کے ساتھ ہے جس کے اندر ارتکاب جرم سے ناہمواری اور عدم تحفظ کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے۔ یو تھنک اٹ از مور سوشل اینڈ مور کلچرڈ ٹو بی اے کرمنل؟ اٹ از ہیومن ٹو کل اے مین اینڈ اٹ از ان ہیومن ٹو کل اے مرڈرر؟ ابھی پچھلے ہی دنوں امریکہ میں جو مس ہرٹ کا واقعہ پیش آیا، وہ آپ کے علم میں ہوگا، جو لوگ اس کو اغوا کر کے لے گئے اور انہوں نے اس کو اس حد تک جرائم آشنا کر دیا کہ اس نے بینک پر ڈاکہ ڈالا اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کرتی پھری، آپ کے نزدیک وہ لوگ تو بہت مہذب اور کلچرڈ ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو کوئی سخت سزا دی جائے تو یہ فعل غیر مہذبانہ ہوگا۔
اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے قدیم مذہب اور اس کی مخصوص فلسفی کے اس پہلو کو سمجھنا اور اس بات کا قائل ہونا بہت مشکل سی بات ہے کہ معاشرے کو اتنا غیر مہذب، ان گھڑ اور غیر ترقی یافتہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس میں اس قسم کی انتہائی سزاؤں کو رائج کر دیا جائے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔
بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے معاشرے میں جس قسم کے جرائم ہو رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی ہے اور آپ ان کے ساتھ ہی جینا چاہتے ہیں، گویا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں لوگوں کو قتل بھی کیا جاتا رہے، اغوا کی وارداتیں بھی ہوتی رہیں، ڈاکے بھی پڑتے رہیں، لوگوں کا گھروں کے اندر اطمینان سے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ختم کرنے کے لیے کوئی سخت اقدام نہ کیا جائے، کیونکہ یہ آپ کے خیال میں تہذیب کے خلاف ہے اور اس سے موجودہ دور کے مہذب انسان کی توہین ہوتی ہے۔ نیو یارک میں اس وقت حالت یہ ہے کہ اگر رات کے وقت آ کر کسی کا کوئی دوست گھنٹی بجائے تو وہ کبھی اس خوف سے دروازہ نہیں کھولے گا کہ کہیں آنے والا کوئی ڈاکو نہ ہو۔ اس قسم کے خوف اور دہشت کے درمیان آپ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن اس صورتحال سے آپ نے سمجھوتا کمپرومائز کر لیا ہے اور آپ اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کو تو رہنا ہی ہے، اور اس چیز کے ہوتے ہوئے آپ ماڈرن اور مہذب بھی ہیں، لیکن اگر اس جرم و خوف کی زندگی کو بدلنے کے لیے کوئی سخت قدم اٹھایا جائے تو وہ آپ کے نزدیک قرون وسطیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم اسلامی قوانین کو رائج کر کے دنیا کو دکھا دیں کہ اس طرح ایک پرامن معاشرہ، پیسفل سوسائٹی وجود میں آتا ہے۔ وہ معاشرہ مہذب اور ماڈرن بھی ہوگا اور امن و سلامتی کا گہوارہ بھی۔ اس کے قیام کے بعد آپ کے یہ سارے نام نہاد جدید تصورات اور نظریات محض ایک داستان پارینہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگر ہم اسلامی نظام زندگی کے قائل اور اسے دنیا میں قائم کرنے کے آرزو مند ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمارا قدیم مذہبی یا قومی نظام ہے اور اس بنا پر اس کے ساتھ ہمیں محبت ہے، بلکہ اس کو ہم اس وجہ سے مانتے ہیں کہ وہ دراصل ایک معقول اور عادلانہ نظام ہے، اور یہ ایک بالکل مطابق انصاف اور معقول بات ہے کہ سوسائٹی کو جرائم سے پاک کیا جائے، اور ہمارے نزدیک وہ معاشرہ نہایت برا ہے جس کے اندر جرائم پرورش پاتے ہوں اور لوگوں کی ہمدردی کا اصل مرکز مجرم ہو، نہ کہ وہ جن پر ظلم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔
اسلام اور جمہوریت۔ جن ممالک میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور وہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں بلکہ سیکولر نظام پایا جاتا ہے، ان ممالک میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہوگا جبکہ وہ کسی غیر اسلامی قانون پر یقین نہیں رکھتے؟ کیا وہ اس قسم کی گورنمنٹ کے خلاف کوئی اقدام کریں گے؟
نہیں، اگر ہم کسی غیر مسلم ریاست، نان مسلم اسٹیٹ میں ہوں گے تو ہم اس ریاست میں یہ کوشش کریں گے کہ پرامن جمہوری طریقے سے لوگوں کے خیالات کو تبدیل کریں اور دلائل کے ساتھ ان کو اسلامی نظام زندگی کی معقولیت اور برتری کا قائل کریں۔ اس طریقے سے جب ہم اکثریت کے خیالات اور اذہان کو تبدیل کر لیں گے اور لوگوں کو اسلامی نظام زندگی کا قائل کر لیں گے تو اس اکثریت کی بنا پر وہاں کا نظام تبدیل کریں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز جمہوری نقطۂ نظر سے بالکل درست ہوگی۔ ہم اس ریاست کے اندر غیر جمہوری ذرائع سے کوئی انقلاب نہیں لائیں گے۔
کیا آپ کے خیال میں جمہوریت کی اسلامک سوشل فلسفی کے اندر گنجائش پائی جاتی ہے؟
یس، بٹ ناٹ ان دا ویسٹرن میننگ۔ In the Western political philosophy, sovereignty rests with the people, but in Islam, it rests with God. مغربی فلسفہ سیاست کے مطابق تو اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ لیکن اس بنیادی فرق کے باوجود ہمارا نظام حکومت ایسا ہوگا کہ اس میں ریاست کے سربراہ کا انتخاب لوگوں کی کثرت رائے کے ذریعے سے ہوگا۔ لوگوں کے نمائندے ان کی رائے سے منتخب ہوں گے اور پارلیمنٹ ان منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوگی، اور کوئی حکومت عوام الناس کا اعتماد کھو دینے کے بعد قائم نہیں رہ سکے گی۔ اس حد تک جمہوریت ہمارے ہاں موجود ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے حکومت کی مشینری جمہوری طریقے پر اللہ تعالیٰ کے احکام و قوانین کو نافذ کرے گی، عوام الناس خود مقتدر اعلیٰ نہیں ہوں گے۔
کیا اس وقت ان معنوں میں کوئی صحیح اسلامی جمہوری ریاست پائی جاتی ہے؟
ماضی قریب میں ایسی کوئی ریاست موجود تھی کیا؟ اگر فرض کیجئے کہ کسی مسلمان ملک میں اس قسم کا اسلامی جمہوری نظام موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا دیا ہوا جمہوری تصور ریاست و قانون حکمرانی ناقص ہے، بلکہ یہ صورتحال ان لوگوں کی غلطی کا نتیجہ ہے جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں لیکن اسلام کے جمہوری نظام کو رائج نہیں کرتے۔ چنانچہ ہماری کوشش یہ ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں وہ محض نام کے مسلمان، پروفیسنگ مسلمز نہ رہیں، بلکہ عملی مسلمان یعنی پریکٹسنگ مسلمز بنیں۔
آپ جس قسم کی اسلامی ریاست کا تصور پیش فرما رہے ہیں اس کے نمایاں خد و خال اور بنیادی خصوصیات کیا ہوں گی، اور آپ موجودہ دور میں حکومت کا نظام کن خطوط پر استوار کریں گے؟
اگر آپ جماعت اسلامی کے منشور یعنی مینیفیسٹو کا مطالعہ کریں تو آپ کو پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم اسلامی اصول حکمرانی پہ مبنی ایک جمہوری حکومت کس طرح قائم کریں گے اور اس کے نمایاں خد و خال کیا ہوں گے۔ جماعت اسلامی کا منشور انگریزی زبان میں چھپا ہوا موجود ہے، وہ آپ کو مہیا کیا جا سکتا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر کے اس سوال کا مفصل جواب پا لیں گے۔
اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام۔ ایک اور اہم مسئلہ ہے جس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مسئلہ ہے سوسائٹی میں عورت کے مقام اور حیثیت کا۔ اس معاملے میں اسلامی اقدار مغرب کی صنعتی طور پر ترقی یافتہ سوسائٹی کی اقدار سے قطعی طور پر مختلف اور متضاد ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے میں کہ کیا جدید دنیا کے بدلے ہوئے حالات اور جدید تہذیبی قدروں کی روشنی میں معاشرے کے اندر عورت کے بارے میں اسلام کے نقطۂ نظر میں کوئی ترقی پسندانہ تبدیلی ممکن ہے؟
دیکھیے، آپ کے خیال میں آپ کی جو جدید تہذیب اور ماڈرن کلچر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ تہذیب اور ثقافت کا یہی ایک معیار یعنی کہ اسٹینڈرڈ ہے؟ اسی معیار پر آپ دوسری ہر تہذیب و ثقافت کو پرکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ آپ اپنی جس تہذیب اور کلچر کو ماڈرن کہہ رہے ہیں، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پسماندہ یعنی کہ بیکورڈ اور فرسودہ چیز ہے، اور یہ تباہ کر رہی ہے آپ کی پوری سوسائٹی کو اور آپ کے پورے نظام تمدن کو۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ماڈرن کلچر کو اپنی سوسائٹی میں لائیں اور اسے بھی تباہ کر لیں۔ آپ کی جدید تہذیب یہی ہے نا کہ آپ نے اپنے ہاں خاندانی نظام کا خاتمہ کر دیا، آپ نے عورت کا جو مقام و مرتبہ سوسائٹی کے اندر متعین کیا، اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے نا کہ آپ نے عورتوں کے اخلاق بھی برباد کیے اور مردوں کے بھی۔ آپ نے لوگوں کو اخلاقی پستی کی انتہا تک گرا دیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہاں تک گر جائیں؟ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی کو ان تمام برائیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی ماڈرن سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے نزدیک ترقی یا پروگرس اور چیز ہے، اور نام نہاد ماڈرن سوسائٹی کی بری عادات اور اتوار اور چیز۔ ہم پروگرس اور ڈیولپمنٹ کے قائل ہیں، اور ہم ضرور کریں گے بھی، لیکن اس شکل میں نہیں جس میں آپ کر رہے ہیں۔ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم اپنے اصولوں پر تعمیر و ترقی کریں گے، اور وہی صحیح معنوں میں تعمیر و ترقی ہوگی۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کا مقام ہر حال میں اس کے گھر کے اندر ہے، اور اس کی معاشرتی زندگی کے جملہ معاملات اس کے شوہر سے ہی وابستہ ہونے چاہیے، اور وہ دوسرے مردوں سے رابطہ نہیں کر سکتی؟ اس صورت میں کیا آپ یہ بھی پسند نہ کریں گے کہ عورتیں ڈاکٹر یا معلمات بنیں؟
جی ہاں، اسلامی اصول معاشرت کی رو سے عورت کا مقام اس کا گھر ہے، اور اس میں مرد کی حیثیت نگران اور قوام کی ہے۔ البتہ جہاں تک عورتوں کے تعلیم پانے اور ڈاکٹر یا معلمہ وغیرہ بننے کا سوال ہے، تو ہم نہ صرف یہ کہ اس کو درست سمجھتے ہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہیں۔ ہم اپنی خواتین کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، لیکن اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایک مسلمان عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے۔ ہماری خواتین ڈاکٹر بھی بنیں گی، لیکن وہ عورتوں کا علاج کریں گی، مردوں کا نہیں۔ ہم عورتوں کا ڈاکٹر بننا اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ عورتوں کا علاج کریں، اور عورتوں کو مردوں سے علاج نہ کرانا پڑے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے معلمات اور لیڈی لیکچرر اور پروفیسر بنیں، تاکہ وہ ہماری بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دے سکیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عورتوں کو مرد پڑھائیں۔ چنانچہ ہمارے ملک میں ایسے بے شمار کالج موجود ہیں جن میں صرف خواتین پڑھاتی ہیں اور تمام علوم و فنون کی تعلیم دیتی ہیں۔ وہ سائنس بھی پڑھاتی ہیں اور دوسرے جدید علوم بھی۔ اسی طرح دوسرے شعبوں میں بھی جہاں ضروری ہو، ہم اپنی خواتین کو اعلیٰ تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتے ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اس اصول کو ہرگز تبدیل نہیں کریں گے کہ مسلمان عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ مسلمان عورت سے ہم جو سبھی کام لیں گے، وہ اس کے گھر کے اندر اور عورتوں کی سوسائٹی کے اندر لیں گے، اس کو مردوں کے اندر نہیں لے کے آئیں گے۔
جیسا کہ آپ نے فرمایا، یہ درست ہے کہ مغربی سوسائٹی میں خاندانی نظام انتشار کا شکار ہے، لیکن اسلامی قانون کا یہ پہلو بھی تو غور طلب ہے کہ اس میں طلاق کے ذریعے شادی کے بندھن کو ختم کر دینا بہت آسان ہے۔ خاص طور پر موجودہ فیملی لاز سے پہلے تو ایسا ہی تھا۔ کہ یہ چیز عورتوں کے لیے عدم تحفظ کی موجب نہیں ہے؟
ان اسپائٹ آف دس ایزینس، دا ڈائیورس ریٹ ان آور کنٹری از ویری لو، رادر نیگلیجبل، بٹ اٹ از ویری ہائی ان ویسٹرن کنٹریز ویئر دا فیملی سسٹم از انٹائرلی شٹرڈ۔ آئی ہیو سین مائی سیلف واٹ از دا کنڈیشن ان دا ویسٹرن سوسائٹیز ان دا ویسٹرن کلچر۔ طلاق میں آسانی کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں طلاقوں کی شرح بہت کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ مغربی ممالک میں یہ بہت زیادہ ہے۔ وہاں خاندانی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ میں نے مغربی معاشرے کی اس صورتحال کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو کبھی اتفاق سے یہ سننے میں آتا ہے کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس پر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اس طرح طلاق ہمارے ہاں آسان ہونے کے باوجود عملاً ایک ریئر چیز ہے، لیکن آپ کے ہاں جو حالات ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں کہ وہاں طلاقوں کی کس قدر بھرمار ہو رہی ہے۔
مغربی سوسائٹی میں طلاقوں کی کثرت عورتوں کے لیے کوئی زیادہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ معاشی طور پر آزاد ہیں اور مرد کی محتاج نہیں ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں عورت کی یہ پوزیشن نہیں ہے۔
آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مسلمان عورت اپنے باپ سے ورثہ پاتی ہے، اپنے شوہر سے اور اپنے بیٹے سے بھی اس کو حصہ پہنچتا ہے، اور اس طرح جس شکل میں بھی اس کو کوئی ورثہ ملتا ہے وہ اس کی خود مالک ہوتی ہے، اور اس کا شوہر، باپ، بیٹا یا کوئی اور شخص اس کو اس سے محروم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک مسلمان عورت کاروبار کر سکتی ہے اور ان اداروں میں ملازمت کر سکتی ہے جن کا دائرہ کار خواتین تک محدود ہے۔ اس طرح اس معقول طریقے سے جو معاشی آزادی حاصل ہو سکتی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کی ایسی معاشی آزادی کو درست نہیں سمجھتے جس کے نتیجے میں وہ بالکل آزاد ہو جائے، اور جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر طلاقوں کی اس طرح بھرمار ہو جائے جیسی کہ مغربی معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جس سوسائٹی میں ڈائیورس ریٹ اس قدر بڑھ جائے وہاں ان بچوں کا کیا حشر ہوگا جن کی ماؤں نے طلاق لے لی ہو۔ طلاق لے کر پہلے وہ ایک شخص سے شادی کریں، پھر کسی اور شخص سے، اور پھر کسی اور شخص سے، اور ادھر بچوں کا حال یہ ہو کہ ان کا کوئی والی وارث نہ ہو۔ آپ کے ہاں نئی نسل جرائم کی کیوں عادی ہوتی جا رہی ہے اور ٹینیجرز کے جرائم کیوں ایک بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آپ کے ہاں طلاقیں بڑی کثرت سے ہو رہی ہیں اور ان کے نتیجے میں خاندانی نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں نو عمر مجرم یعنی ٹین ایج کرمنلز زیادہ تر عائلی طور پر برباد گھروں یعنی کہ بروکن ہومز سے نکل کر آ رہے ہیں، لیکن آپ یہ تسلیم کریں گے کہ ایسے بروکن ہومز خدا کے فضل سے ہمارے ہاں تقریباً ناپید ہیں، اور ایسا شاذ و نادر بھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی خاندان میں طلاق کے نتیجے میں بچے بگڑ کر مجرم بن جائیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آپ کو مغربی معاشرے سے کہیں زیادہ بہتر اور قابل رشک پوزیشن میں پاتے ہیں، اور یہ چیز اسلام کے ان معاشرتی اصولوں کی بدولت ہے جو ہمارے معاشرے میں اب تک برقرار ہیں اور ان کی پابندی کی جاتی ہے۔
کیا آپ پاکستان میں رہتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ ثقافتی روابط قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے علمی اور دینی مراکز کے ساتھ رابطہ استوار رہے؟
جی ہاں، ہم تو یہ چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہونے کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان آمد و رفت ممکن تھی اور ڈاک آتی جاتی تھی تو اس زمانے میں ہندوستان کے تمام کلچرل سینٹرز اور دینی و علمی مراکز کے ساتھ ہمارے تعلقات برابر قائم رہے۔ ہمارے رسائل و جرائد اور کتب وہاں جاتی تھیں، اور وہاں سے کتب اور رسائل اور جرائد ہمارے ملک میں آتے تھے۔ اس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے ثقافتی روابط برابر رہے ہیں۔
چند باتیں مولانا کے حالات اور مصروفیات کے بارے میں۔ اب چند باتیں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے برصغیر پاک و ہند کی سیاست میں ایک بڑا طویل اور مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ آپ کی سیاسی زندگی کا آغاز کب ہوا؟
میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1919 میں کیا، جبکہ میری عمر 16 سال کی تھی۔
غالباً آپ نے اس دور میں تحریک خلافت میں حصہ لیا ہوگا، اور کیا اس زمانے میں آپ لاہور میں تھے؟
جی ہاں، میں نے تحریک خلافت میں حصہ لیا، اس زمانے میں میں دہلی میں تھا۔
کیا آپ دیوبند سے بھی وابستہ رہے ہیں؟
نہیں، میں اصل میں دہلی کا رہنے والا ہوں، اور میں نے تعلیم حیدرآباد دکن میں پائی۔ اس کے بعد جب تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو میں دہلی میں تھا۔ میں اس تحریک میں کام کرتا رہا، لیکن بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ اس تحریک کے زمانے میں تحریک خلافت کے ارکان اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان جو رابطہ اور تعاون رہا وہ چلنے والی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ 1924 میں کانگریس اور تحریک خلافت کا تعلق کٹ گیا۔
آج کل جبکہ آپ پر جماعت اسلامی کی قیادت کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ کیا آپ ایک بزرگ سیاستدان کی حیثیت سے جماعت کی سرگرمیوں میں شریک ہیں، یا محض تصنیف و تالیف کا کام کر رہے ہیں؟
میں اپنی کمزور صحت کی وجہ سے جماعت کی سرگرمیوں اور عملی سیاست میں زیادہ حصہ نہیں لے رہا ہوں، بس صرف لکھنے پڑھنے کے کام میں مصروف ہوں۔
آپ آج کل کیا تصنیف کر رہے ہیں؟
آج کل میں لائف آف دی ہولی پروفٹ پہ کام کر رہا ہوں۔ اسے میں ایک نئے طریقے سے لکھنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے۔ آج کل میرا سارا وقت اسی کام میں صرف ہو رہا ہے۔
تب تو یہ ایک طویل کام ہے۔
جی ہاں۔
آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ آیا اس قسم کے تصنیفی کام میں تاریخی تحقیق کے جدید اصول اختیار کیے جا سکتے ہیں؟
آپ تاریخی تحقیق و مطالعہ کے جس ماڈرن سسٹم کا حوالہ دے رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں جو طریقہ تحقیق ہے اس کا ماڈرن ریسرچ اسکالرز کو کبھی خیال نہیں آیا ہوگا۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے روایات کو تحقیق و جستجو اور چھان پھٹک کر کے قبول کیا جاتا ہے، اس کا اہتمام کسی دور میں بڑے سے بڑے علماء تاریخ نے بھی کبھی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں روایات کی صحت کو عقلی معیار پر جانچنے کے ساتھ ساتھ ان کی اسناد کی تحقیق کی جاتی ہے، اور جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی سند پوری طرح متصل ہے اور اس میں کوئی کڑی غائب یا کمزور نہیں ہے، تب ان روایات کو قبول کیا جاتا ہے۔ احادیث اور کتب سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تمام روایات کو اس طریقۂ تحقیق پر جانچنے کے بعد ان کو قبول یا رد کیا جاتا ہے۔ آپ کے موجودہ ریسرچ اسکالرز اس طریقۂ تحقیق سے بالکل ناآشنا ہیں۔
میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے یہ گھنا قدر لمحات مجھے عطا فرمائے، یہ میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔
آپ سے ملاقات میرے لیے بھی باعث مسرت ہے۔
سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔
تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا، جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے، بنا سرمایہ داری ہے۔
عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔